تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عزیز طلبا، یہ پیر کا دن آپ سے خطاب کا مقرر ہوا ہے لیکن ناغے ہو جاتے ہیں. پچھلے پیر کو مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے تو ہم نے غنیمت سمجھا کہ ان کے خطاب سے آپ کو فائدہ ہو جائے، اس بات سے ہم نے پچھلے پیر کو ہم نے منسوخ کیا، ورنہ ہمارا ارادہ پچھلے پیر کو بیان کرنے کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا. الحمدللہ اس طریقے سے اور زیادہ فائدہ ہو گیا. لیکن مشاغل اور زباہی اتنے ہیں کہ آپ حضرات کو اندازہ نہیں. طالب علمی کا زمانہ جو آپ کو گزر رہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی رہیں گی یہ نعمتیں، تو قدر نہیں کرتے ان نعمتوں کی. وہ دو نعمتیں کیا؟ صحت اور فراغت، فرصت. صحت اور فراغ یعنی فرصت. اس نوجوانی کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں ماشاءاللہ صحت بھی انسان کی بھرپور ہوتی ہے، کبھی نزلہ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا، وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن نوجوانی کا زمانہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، بھرپور طاقت کا زمانہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، یہ عمر ہی صحت کی ہے الحمدللہ. اور دوسری نعمت فراغت کی، تو فرصت بہت. آپ کہیں گے کہ ہمیں کہاں فرصت، ہم تو ہر وقت مشغول ہیں. تو آپ کو پتہ اس وقت چلے گا کہ مشغولیت کس کو کہتے ہیں، جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی زندگی کی. ہم بھی جب آپ کی طرح طالب علم تھے، مدرسے میں آپ پڑھتے تھے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم تو بہت مشغول ہیں، لیکن پتہ چلا کہ مشغولیت کس کو کہتے ہیں. مشغولیت اب ہے صبح سے اٹھنے کے بعد فجر کے وقت سے لے کر رات کا ایک بج جاتا ہے، عشاء کے بعد سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اب لیٹ جائیں آرام کرنے کے لیے، اب لیٹ جائیں تاکہ نیند پوری ہو جائے صبح تک. یہ فرصت نہیں ہوتی، اور لیٹے تو نیند نہیں آتی. یہ تفکرات، یہ خیالات کہ کل کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں، فلاں سے یوں کہنا ہے، فلاں سے یوں کرنا ہے، فلاں سے فلاں بات یوں دیکھنا ہے، کہیں بھول نہ جائیں، اگر بھول گئے تو فلاں نقصان ہو جائے گا، پہلا کوئی یاد دہانی کے لیے کہنا ہے، رات کو جب سوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو کہہ کے سوتے ہیں کہ بنا بات کو کل صبح کو یاد دلانا، پتے پہ یادداشت لکھ کے رکھتے ہیں کہ کل کو یہ کام کرنے، جب لیٹ گئے اب خیالات آتے ہیں تو نیند کی گولی کھانی پڑتی، جب نیند آتی ہے نیند کی گولی کھاتے ہیں روزانہ پابندی، نہ کھائیں تو وہ بھی نیند بھی نہ آئے. اور جب ہم طالب علم تھے تو ہمیں یاد ہے دورے کا درس ہوتا تھا، سبق ہوتا تھا یہاں اس زمانے میں دارالحدیث ادھر تھا، یہ عمارت پرانی ٹوٹ گئی ہے، یہاں پہلے تھی ایک عمارت، اس میں دارالحدیث ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے رہتے تھے اپنے استاد کے سامنے کی عمارتیں نہیں تھی، مکانات سامنے تھے. تو حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس ہوتا تھا پہلے گھنٹے میں، دوسرے گھنٹے میں سبق ہوتا تھا مسلم شریف کا. تو ہم استاد چلے گئے، بعض اوقات پانچ دس منٹ استاد کو دیر ہو جاتی تھی مسلم شریف میں استاد رحمۃ اللہ علیہ کے آنے میں. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں سے استاد نکلے اور وہاں سے مسلم رحمۃ صاحب سبق پڑھا کر نکلے بخاری شریف کا، اور مولانا حضرت مولانا اکبر علی صاحب وہاں کمرے سے باہر نکلے دروازہ کھلا، اور ہماری نیند رکی ہوئی ہے، راتوں کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، وہیں برامدے میں لیٹ گئے، نہ تکیہ نہ چادر نہ کچھ، ایسی زمین پہ لیٹ گئے کہ یہاں تک پہنچنے میں حضرت کے چار منٹ لگیں گے تو تین منٹ کو سو جاتے، تو اس میں تین منٹ کو ہم سو جاتے تھے، چوتھے منٹ میں اٹھ جاتے تھے، یہاں استاد آ گئے تو کھڑے ہو کے درسگاہ میں پہنچ گئے. تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی لیکن جب چاہا سو گئے جب چاہا اٹھ گئے، طالب علم کے زمانے میں یہی ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ایسے ہوتا ہے. اور اب ہمیں کی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں نیند کا تقاضا ہے، لیٹے ہیں نیند نہیں آتی، کروٹیں لے رہے ہیں نیند نہیں آتی، تفکرات اور خیالات دماغ میں مشین کی طرح چل رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہے، تو صحت بھی ملی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، فراغت بھی ملی ہوئی، اس وجہ سے فراغت ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، مصروفیت ہے آپ لوگوں کی، یہ بات میں نہیں کہتا کہ مصروفیت نہیں ہے، لیکن مصروفیت یہ ہے کہ جب تک کام کر رہے ہیں مصروفیت ہے، جب کام سے اٹھ گئے تو دماغ فارغ فارغ نہیں. اب ہم کام سے اٹھ جاتے ہیں تو دماغ پھر بھی فارغ نہیں، کیونکہ دماغ میں خیالات ہیں، تفکرات ہیں، مسائل ہیں، الجھنے ہیں، پریشانیاں ہیں. تو یہ دور وہ ہے جس کے بارے میں جس میں دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں آپ کو، صحت اور فراغت، یہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گی، یاد رکھیں یہ لوٹ کر نہیں آئے گی. جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جوانی جا کر واپس نہیں آتی اور بڑھاپا آ کر واپس نہیں جاتا. تو یہ نوجوانی کا زمانہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، بہت تیزی سے نکل جائے گا. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے، سوچتے چل بلا کام کرے گا آج نہیں کل کر لیں گے، کل اچھا کل نہیں پرسوں کر لیں گے، اچھا بھائی آپ تو نیند آ رہی چلو پرسوں کر لیں گے، اچھا آپ تو فلا بات ہوگی اگلے ہفتے میں کر لیں گے، بس چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. تو آپ الحمدللہ اس دور سے گزر رہے ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس وجہ سے ناغے بھی ہو جاتے ہیں پیر کے ہاتھ سے خطاب سے، مگر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے طلبا کو ذوق ہے، ہمارے طلبا پوچھتے رہتے ہیں، یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے خطاب ہو، ان کو باتیں بتلائی جائیں. یہ بڑی امید افزا بات، اس سے ہمیں بڑی امید بنی، بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے طلباء اصلاح کے طالب، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی اصلاح کی جائے. اچھا، اور ضرورت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حد و امتیاز نہیں. واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک بلکہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے. تعلیم تو اتنی بھی کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے جتنی بہشتی زیور میں یا طالب الاسلام میں مسائل لکھے ہوئے ہیں نا اردو کے، اتنے مسائل معلوم ہو جائے آدمی متقی پرہیزگار ولی اللہ بن سکتا ہے، ان مسائل پر عمل کر بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، ولی کامل بن سکتا ہے. ان مسائل کے مطابق عمل کر لے، کسی کو اپنا رہنما مقرر کر لے، کسی شیخ کا دامن تھام لے، بلی بلی اللہ بن جائے گا. تعلیم تو اتنی کافی ہے، سارا مدار تربیت پر. اور جب تربیت نہیں ہوتی تو علم بھی بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میں آج ہی دار العلوم کے ایک فاضل اسلام آباد میں ہیں، ایک مدرسے میں وہ مدرس ہیں، ان کا مجھ سے اصلاحی تعلق. ادھر کہیں کے شنکیاری وغیرہ کی طرف سے رہنے والے ہزارے مانسہرا کی طرف، ان کے خطوط آتے ہیں. ان کا اور ان کے ایک اور ساتھی ہیں، یہ دونوں فاضل ہیں دار العلوم کے، اور دونوں وہیں اسلام آباد میں. ان دونوں کا خط آیا، آج میں وہی پڑھ رہا تھا، کہ آپ سے ایک اہم مشورہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے گاؤں کا، ہماری آبادی کے آس پاس کے سارے علاقوں میں بدعتیں بہت ہیں، خلاف شریعت رسمیں بہت ہیں، اور قبائلی تعصبات بہت ہیں، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری بہت ہے. اس کا آگیا گولی مار دی، قتل کر دیا، عورتوں کا اغوا کر لیتے ہیں، طرح طرح کی جاہلانہ رسمیں جو زمانے جاہلیت میں کافروں کی تھی، کفار عرب کی تھی، اس طریقے کی زمانے جاہلیت کی رسمیں ہمارے گاؤں گوٹوں میں پھیلی ہوئی ہیں. ایسا ہے نا بھائی، ہے نا ایسا؟ تو انہوں نے یہ لکھا کہ حیرت کی میں آپ کو یہ پریشانی لکھ رہا ہوں. آپ یہ پوچھیں گے کہ اس علاقے میں جو علماء پہنچے ہیں پڑھ پڑھ کر مدرسوں سے، تو وہ کیوں اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک افسوسناک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے فارغ التحصیل علماء مدرسوں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، مگر وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تربیت نہیں حاصل کرتے. کسی بزرگ کی صحبت میں، اللہ والے کی صحبت میں رہ کر سنت پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں، مشق کریں، یہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ خود تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں، خاندانی تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، روپے پیسے کے لالچ میں خراب ہو جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے یہ خود لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. تو پھر ایسے آدمیوں سے فائدہ کیسے ہوگا، اصلاح کیسے ہوگا؟ یہ انہوں نے لکھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اب بتائیے، پڑھ کر تو چلے گئے. آپ لوگ کو جب شہادت العالمیہ ملتی ہے، 16 سال پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ لوگ، 16 سال تعلیم کے بعد شہادت العالمیہ ملتی ہے دور حدیث کی طرح. 16 سال پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس طریقے سے بیکار ہو گئے. سرکاری اسکولوں میں تو وہاں تمہیں اس بات سے عہدے اور بڑے بڑے عہدے نہیں ملتے کہ وہاں ان سندوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. سرکاری طور پر منظور شدہ ہو گئی ہیں ضروری سندیں، لیکن ان کی بنیاد پر کوئی بڑا عہدہ نہیں ملتا. سرکاری عہدے چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے گی، کسی مسجد میں سرکاری مسجد کی امامت مل جائے گی، فوج کی مسجد میں امامت مل جائے گی، مذہبی ٹیچر بن جائیں گے، ایک دو سبق اردو میں اسلامیات کا پڑھا دیں گے، تنخواہ کے لڑکوں کے برابر مل جائے گی. آپ کو کوئی بڑی ملازمت پھر بھی نہیں مل سکتی. تو بڑی ملازمت نہیں مل سکتی، مگر دین کا کام ہو سکتا تھا، دین پھیلا سکتے تھے. آپ دین آپ اس واسطے نہیں پھیلا پاتے کہ آپ نے تربیت نہ حاصل کی. سنت تو مل گئی، سنت تو حاصل کر لی، تربیت نہیں حاصل کی. اس واسطے میں آپ کو پچھلے تمام بیانات میں یہ بات آپ سے کہتا رہا ہوں کہ تربیت کی طرف توجہ دیں. یہ بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، اتنا بہترین موقع ہے کہ عمر میں آپ یقین کیجئے کبھی نہیں ملے گا ایسا موقع. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فضل و کرم ہی ہو، تو تمام دینی مدارس میں الحمدللہ تربیت کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے. اگر تربیت حاصل کرنا چاہے کوئی طالب علم، اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہے اور ان سے درخواست کرے کہ ہم تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کریں گے. دار العلوم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسا سامان کر رکھا ہے، ایسے اسباب فرامانی سے عطا فرمائے ہیں تربیت کے، کہ آپ کو دنیا میں شاید کہیں نہیں ملیں گے ایسے اسباب، ایسے ذرائع جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں عطا فرما رہے. لائبریری اعلیٰ درجے کی ہے، کتابوں کے ذریعے سے آپ اپنا علم مطالعہ میں اضافہ کرنا چاہیں جتنا چاہو اضافہ کریں. کمپیوٹر کے شعبے کے ذریعے سے آپ جتنی علمی تحقیقات میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دارالفتا کے مسائل، فقہی مسائل کے اندر منتحی طلبا اگر وہاں کچھ مشق کرنا چاہتے ہیں، تخصص کا طلبا ہیں، ان کے لیے بہترین مواقع ہیں. اور دار الطلبہ اتنا عظیم الشان ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کو وہاں کی زندگی کو آپ سنت کے مطابق استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں, یہی آپ کی تربیت ہے. آپ کو ولی بننے کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے ولی آپ بن سکتے ہیں اسی دار العلوم کی چار دیواری میں. اس طریقے سے بن سکتے ہیں, لے کے صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی آپ کے سارے کام ہیں سب کام کریں, سنت کی رعایت رکھیں ہر کام میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, پیشاب کے لیے جانے میں, بیت الخلا جانے میں, آنے میں, وضو کرنے میں, نماز پڑھنے میں, مسجد میں آنے جانے میں, رات کو سونے میں, صبح کو اٹھنے میں, کپڑے بدلنے میں, کھانا لینے کے لیے جانے میں, کھیل کود میں, کھیل کے میدان میں جائیں وہاں بھی سنت کا خیال رکھیں. اپنی زندگی کو سنت کے تابع کر لیں, آپ ولی کامل بن جائیں گے انشاءاللہ. اور ولی کامل بھی ایسے بنیں گے کہ آپ کو دیکھ دیکھ کر کافر بھی مسرب اسلام ہوں گے, اور بڑے بڑے سرکش مخالف بدعتی اور سرکش طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا فرقوں کے لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہدایت حاصل کریں گے کہ عظیم انسان ہیں یہ لوگ, کیونکہ سنت ہے ہی ایسی چیز. سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھائیں, اپنے آپ کو ویسا صاف ستھرا رکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے. کتنی مرتبہ آپ مسواک کرتے تھے, ہر نماز کے وقت مسواک فرماتے تھے, رات کو سونے کے وقت مسواک فرماتے تھے, صبح کو اٹھنے کے وقت مسواک فرماتے تھے, تہجد میں اٹھتے تھے تو مسواک فرماتے تھے, کھانے کے بعد بھی مسواک فرما لیا کرتے تھے. آپ کے ساتھ مسواک رہتی, دانت اتنے صاف ستھرے رہتے تھے, آپ کے جسم میں اثر سے خوشبو پھوٹتی رہتی تھی, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی, جس سے ملتے تھے مسکرا کر بات فرماتے تھے, نرمی سے بات کرتے تھے, محبت سے, خیرخواہی سے بات کرتے تھے. اب یہ سب چیزیں سنت کی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو جو شخص اپنائے گا وہ تو فرد العزیز بن جائے گا, لوگوں کی محبت کا مرکز بن جائے گا. اور کیوں بن جائے گا؟ اس واسطے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ایسا آدمی تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم میرے سے میری پیروی کرو, جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو, جس طرح میں کوئی کام کرتا ہوں وہ کام بھی اسی طرح کرو, میری پیروی کر لو تو محبت تم نے کی اللہ سے تو محبت کا جواب تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے محبت کی صورت میں ملے گا, اور اگر میری پیروی نہ کی اور محبت اللہ میں سے کرتے رہے تو محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا. یحببکم اللہ کا جو جواب ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, ان کنتم کی جزا کیا ہے؟ یحببکم اللہ. یہ جزا اس وقت آئے گی جب اتباع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس یہ بندہ میرا محبوب ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں, تم بھی ان سے محبت کرو. اس کے بعد پھر زمین میں جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر ایسے شخص کی جو سنت کا پیروکار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. یوزو لہو القبول فی القلوب, لوگوں کے دلوں کے اندر قبولیت آ جاتی ہے. خوب سمجھ لیجئے, ایک ہوتی ہے قابلیت, ایک ہوتی ہے مقبولیت. کتابوں سے آپ کو قابلیت تو آ جائے گی کہ کتابوں کا مطلب سمجھ لیں گے, مطالعہ کر لیں گے, شرح اور حاشیہ سمجھ لیں گے, دلیل سمجھ لیں گے, مسائل سمجھ لیں گے, لیکن مقبولیت نہیں آئے گی کتابوں سے. مقبولیت تو عمل سے آئے گی, اور عمل وہی معتبر ہے جو سنت کے تابع, جو سنت کے تحت نہ ہو وہ عمل معتبر نہیں. کالم یقن ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا. اچھا اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے دین اتنا آسان بنایا ہے کہ آدمی کو ولی اللہ بننے کے لیے, اللہ کا ولی اور اس کا دوست بننے کے لیے کہیں اور جانا نہیں پڑتا کہ کہیں کسی جنگل میں جا کر رہے, کسی جزیرے میں جا کر رہے, یا کسی ویرانے میں جا کر ڈیرہ ڈال دے, یا کسی مسجد کے اندر اعتکاف کر کے بیٹھ جائے بس نکلتا ہی نہیں. نہیں, سارے کام کرو, جو تمہارے متعلق کام ہے وہ کام کرتے رہو, لیکن وہ سنت کے مطابق اور شریعت کی حدود میں کرو. تو بس وہی ولایت ہے. اب تمہارا کام صبح سے لے کر شام تک کیا ہے؟ نمازیں پانچوں وقت کی, اور تھوڑے بہت تلاوت صبح کو, اپنے کمروں کی صفائی, پھر درسگاہوں میں جانا, درسگاہوں کو صاف ستھرا رکھنا, سبق کی پابندی, اس کے بعد دوپہر کا کھانا, ہاں صبح کو ناشتہ بھی, پھر دوپہر کا کھانا, پھر آرام, پھر زور کی نماز, پھر سبق, اثر سے مغرب تک تفریح یا کھیل, بکری کے بعد مطالعہ یا تکرار, عشاء کے بعد بھی مطالعہ یا تکرار, پھر سو جانا. یہ تو ہے نا, یہی تو آپ لوگوں کی زندگی اور روزمرہ کی, اسی کو سنت کے مطابق ڈھال لیجیے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی پچھلی مرتبہ, کھانا سنت کے مطابق کیجیے. اس میں اسی کھانے سے متعلق کتنی ساری سنتیں ہیں, ان پر آپ عمل کیجیے. دیکھیے, سب سے پہلا قدم جو ہے نماز کھانے کے سلسلے میں وہ ہے مطبخ. مطبخ سے پاسا پڑتا ہے نا سب سے پہلے. اب عصر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب تو کمی آ گئی ہے. وہ جو عصر کے بعد ایک دوڑ لگتی تھی, امام نے سلام پھیرا اور چھوٹی پارٹی جو ہے طلبہ کی یہ دوڑ لگاتی تھی مطبخ کی طرف, ایسا معلوم ہوتا تھا کسی جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹے ہوئے قیدی ہیں, اور برتن لے لے کر بھاگتے ہیں مطبخ کی طرف. بہت برا لگتا ہے, سنت کے خلاف. نماز کے بعد سنت سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ دیر بیٹھتے تھے, ذکر فرماتے تھے, اس میں دعا بھی ہوتی تھی, دوسرے اذکار بھی ہوتے تھے. اگر لمبی دعا نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, امام کی تابعیت ختم ہو گئی سلام پھیرنے کے بعد, اب امام کے تابع آپ نہیں رہے. یہ ضروری نہیں کہ جتنی دیر تک امام دعا کرتا رہے آپ بھی اتنی دیر تک دعا کرتے رہے, نہیں, لیکن کچھ دعا کریں, کیونکہ نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جب کوئی ذکر کریں تھوڑی دیر تو بیٹھیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سنت کو بھی ادا کریں نماز کے بعد بیٹھ لیں, اس کے بعد جائیں, اور اس کے بعد بھاگ کے نہ جائیں. دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کو تم آؤ جلدی میں تو بھاگتے ہوئے مت آؤ, تیز تو آؤ, ایسے بہت آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے نہیں آؤ, اچھے رفتار سے آؤ, لیکن بھاگتے ہوئے مت آؤ, کیونکہ یہ اجلت شیطان کا کام ہے. تو یہ وقار کے خلاف, آداب کے خلاف ہے نماز کے آداب کے. کہ دیکھو جب اچھا نماز کے برابر کوئی پسندیدہ اور کوئی عمل ہو سکتا ہے انسان کا؟ جب نماز کے لیے, نماز با جماعت کے لیے حکم ہے کہ بھاگتے ہوئے مت آؤ. اچھا بھاگتے ہوئے کیوں آتا ہے آدمی؟ اس واسطے آتا ہے کہ رکعت میری فوت نہ ہو جائے, تکبیر اولی مل جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ اگرچہ تکبیر اولی فوت ہو رہی ہو, اگرچہ رکعت چھوٹ رہی ہو, وہ مطلق حکم ہے, بھاگتے ہوئے مت آؤ. معلوم ہوا کہ بے ضرورت بھاگنا یہ ادب کے اور سنت کے خلاف بات ہے. ایک تو ہوتا ہے بھاگنا ورزش کے لیے, تو ٹھیک ہے وہ تو بھاگنے کا وقت ہے, کھیل کا وقت جب ہے اس میں آپ بھاگیے, ورزش کیجیے, لیکن کام کے لیے بھاگنا, جب نماز کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں تو دوسرے کاموں کے لیے بھاگنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اب مطبخ کے لیے بھاگتے ہیں, اب کمی آئی ہے, پہلے زیادہ بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے, اب کم ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم نے سمجھایا تھا ہمارے طلبہ, الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب ان کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھو آپ آئندہ اس بات کا لحاظ کریں, بھاگ کے نہ جائیں, اطمینان سے جائیں, فوراً نہ بھاگیں, کچھ دیر نماز کے بعد دعا کر کے نکلیں, بھاگتے ہوئے نہ نکلیں, بھاگتے ہوئے نہ جائیں, وہاں جا کر لائن میں لگیں, لائن میں دھکا دینگا مشتی نہ کریں, ایک دوسرے کو کونیاں نہ ماریں, دھکے نہ دیں, ایک دوسرے کی جگہ قبضہ نہ کرنے کی کوشش نہ کریں, مل مل کر کھڑے نہ ہوں تو اس سے پسینہ اور تکلیف ہوگی, گھٹن ہوگی, فاصلے سے کھڑے ہوں سنت کے مطابق تاکہ دوسرے کو ایزا نہ پہنچے. المسلموں من سلم المسلموں نہ مل جیسا نہیں بجے. اب یہ لائن میں لگنا اس کے بھی سنت کے آداب شریعت کے حکم ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جب عرض مباح ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جو جس میں سب کا برابر حق ہے, تو وہاں جو آدمی پہلے پہنچ جائے گا اسی جگہ کا وہ حقدار ہوگا, نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کو ہٹانا جائز ہے؟ نہیں. مسجد ہے, مسجد میں آ گئے آپ, یہاں بیٹھے ہیں, کوئی دوسرا آدمی آئے کہ تم ہٹو مجھے جگہ دو, اجازت ہے اس کو ایسا کرنے کی؟ نہیں. کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو اجازت نہیں ہٹانے کی. بات سمجھ آتی ہے؟ جو جب وہاں جہاں پہلے پہنچ گیا وہاں سے ہٹانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح جب لائن میں لگے تو جو آگے پہنچ گیا تو اس کو وہاں سے ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ناجائز ہے, قاعدے کے مطابق, قاعدے کے خلاف ہے. کیا بھائی؟ ہاں بھائی, ہاں بھائی, دیکھو استاد آگے,
یہ
آگے بھائی. دورے کے طلبہ سبق میں چلے جائیں, استاد تشریف شاید لے آئے ہیں یا لانے والے ہیں, تو سبق میں چلے جائیں. سب طلبہ چلے جائیں, دورے کے سب طلبہ سبق میں چلے جائیں. دورے کے سب طلبا سبق میں چلے جائیں. اچھا, تو لائن, اب اس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ لائن میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا یا دوسرے آگے کو دھکا دینا یہ شریعت کے خلاف ہے. اب سمجھ میں آیا شریعت کے شریعت کے خلاف ہے نہیں ہے, اور ایذائے مسلم ہے, ناحق ظلم ہے. وہ اس کا حق ہے, جس جگہ وہ کھڑا ہے وہاں سے ہٹانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, تو آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے ناجائز ہوگا. کھانا لیا, کھانا لینے کے اندر اب سنت کیا ہے؟ کھانے ڈھک کر لاؤ. حدیث میں ہے کہ اگر ڈھکنا نہ ہو تو کوئی لکڑی اس کے اوپر پٹ کر کے رکھ دو. اب بس تو ڈھکنا ہونا چاہیے, آپ لوگ رکھتے ہوں گے کھانا کے جو برتن ہیں, بعض طلبا بغیر ڈھکن کے برتن لے آ کر کے کھانے کے. ہم نے کئی مرتبہ منع کروایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں اس کی پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہاں, اس کی بہت پابندی ہونی چاہیے, سنت کے خلاف. کھانے کو کھلا رکھنا سنت کے خلاف, اور بڑی تاکید فرمائی کھانے کے برتنوں کو ڈھک کر رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی کو دیکھا کہ رسول کے کوئی چیز لے کر آ رہے تھے, کھانے کی کوئی چیز تھی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈھک دیا ہوتا اور کوئی چیز نہیں تھی تو اس کے اوپر لکڑی رکھ دیتے, لکڑی بچھا دیتے. ڈھکنا ہے. اور آج کل کے ڈاکٹر صاحبان اس کی سائنسی وجہ بتاتے ہیں کہ جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں فضا میں, کھلا ہوگا کھانا تو اس میں بیماری کے جراثیم آ سکتے ہیں. لیکن اصل بات تو ہمیں نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو سراپا حکمت ہی حکمت ہے, دین کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو کھانا لے لیا, کھانے کے اندر بھی آداب میں سے ہم نے بزرگوں کے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ روٹی کے اوپر سالن کا برتن نہیں رکھتے تھے, روٹی کے اوپر سالن کا برتن نہیں رکھتے تھے, بلکہ سالن کے برتن کے اوپر روٹی رکھتے تھے. کیونکہ اصل غذا تو روٹی ہے نا, سالن تو اس روٹی کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے, اصل غذائیت تو روٹی میں ہے. تو روٹی کو برتن کے اوپر رکھتے, روٹی کے اوپر برتن نہیں رکھتے. کھانا لے جائیں, کھانا لے جانے کے بعد پھر ہم نے وہ بتلا آپ سے کہا تھا, بلکہ پھر ہمیں موقع نہیں ملا, کئی مرتبہ سوچا کہ پوچھیں گے, پھر پوچھنا یاد نہیں رہا کہ ہم نے کھانے کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ کہا تھا, یاد ہے؟ جو بچا ہوا کھانا, تلاوا کر کھانا اگر بچ جائے تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ کہا تھا, یاد ہے نا کیا کہا تھا؟ تو اس پر کچھ عمل شروع ہوا ہے, ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ. جی ذرا زور سے بتائیں.
زمینی منزل میں ہم کر رہے ہیں,
زمینی منزل میں کر رہے ہیں, اور کھانا دیتے ہیں مزدوروں کو,
مزدوروں سے کہاں مزدور کے لیے
لے جاتے ہیں. الحمدللہ. یہ کون سی عمارت کی بات ہے؟
زمینی منزل دار فاروق,
دار فاروق, دار صدیق, زمینی منزل, اور دار عثمان پہلی منزل میں بھی ہوتا ہے, دور حدیث اس میں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ نے کیا محسوس کیا, کافی لوگوں کو کھانا مل جاتا ہوگا, کافی مزدوروں کو؟ یہ بہت عظیم شان بات ہے. اب دیکھیے وہی کھانا جو سڑ کر جاتا تھا, خراب ہوتا تھا, اب وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے اسلام کا، تو آپ نے فرمایا کہ طعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا. پچھلی مرتبہ ہم نے یہ دونوں باتیں، اس سے پچھلی مرتبہ میں سلام کی بات کی تھی، تو بھائی ہم وہی بات یاد کرا دیتے ہیں. اب انہی دو سنتوں کو زندہ کی، کھانا کھانے میں یہ ادب کے خلاف، سنت کے خلاف ہے کہ آدمی کھانا برتن میں اتنا نکالے جتنا کھا نہیں سکتا، اس سے کیا ہوگا، باقی کھانا یا تو خراب ہو جائے گا یا اس کو دوسرا آدمی کے کھانے میں ذرا اس کو کراہت محسوس ہوگی، گن آئے گا. تو کھانا اتنا کھائے، اتنا نکالے جتنا کھانا ہے، اور اس کو بھی بڑی صفائی سے کھائے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ہم ان کو تائبہ کہا کرتے تھے، دیوبند میں آیا کرتے تھے، ہم بچے تھے تو ہمارے آکر والد صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے، والد صاحب کے دوست تھے. اب مثلا چاول ہیں یا پلیٹ ہے، اب انہوں نے چاول پلیٹ بھر کے آ گئی گھر سے. آج کل تو رواج یہ ہے کہ بڑے برتن میں الگ چاول ہوتے ہیں، پلیٹیں خالی رکھ دی جاتی ہیں مہمانوں کے پاس تاکہ مہمان اپنی مرضی سے جتنا چاہے نکال لے. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ پلیٹ میں بھر کے بھیج دیتے تھے مہمان کے پاس، تب وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے تھوڑا سا نکالا اور پلیٹ ہی کے اندر الگ تھوڑا سا کیا، ایسا کیا تھا، اور آدھی پلیٹ انہوں نے کھائی. جو آدھی پلیٹ کھائی وہ ایسی اس کو صاف کیا کہ بالکل کوئی نشان انگلی کا نہیں رہا، اور باقی جو پلیٹ ہے اس کے چاول کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ بالکل خراب نہیں ہوئی، تاکہ بچا ہوا کھانا دوسرا آدمی آرام سے کرے. لطیفہ بھی یاد آیا، بعض اوقات اچھا زیادہ نکال لیتا ہے آدمی، جب زیادہ نکال لے گا تو اب کھائے گا کیسے، پیٹ بھر جائے گا، اب پلیٹ کیسے صاف کرے گا، پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے تاکید فرمائی پلیٹ کو صاف کرو، انگلیوں کو بھی دھونے سے پہلے چاٹ لو، اور فرمائی اس کی وجہ کہ تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کھانے کے کون سے جز میں تمہارے لیے اللہ نے برکت رکھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کھانے کا جز تمہاری انگلیوں پر لگا ہوا ہے یا پلیٹ پر لگا رہ گیا ہے، برکت اسی میں تھی، وہ تم نے ضائع کر دی. تو آج کل جو بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس میں میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے. کھانے کی سنت پر اگر صحیح طریقے سے عمل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت بھی ملے گی اور صحت بھی ٹھیک رہے گی، کیونکہ سنت میں تو سراپا نفاست ہے، لطافت ہے، نزاکت ہے اور طہارت ہے، پاکیزگی ہے. تو اب یہ کھانا بچ جاتا ہے. خیر ہم لطیفہ کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے اچھا کیا کہتے ہیں، بعض میزبان جو ہوتے ہیں وہ زبردستی زیادہ نکال دیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، تو پلیٹ میں زیادہ نکال دیا. ہم تو صبح میں منع کر دیتے ہیں کہ دیکھو مت نکالنا، ہم خود نکال لیں گے، کھانا سامنے رکھ دو، جتنے ضرورت ہوگی ہم نکال دیں گے. لیکن بعض لوگ محبت کے مارے زیادہ نکال دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کھانا بچے گا، وہ کہتے ہیں جو بچے گا ہم کھا لیں گے. تو خیر اگر ایسا معاملہ ہے تب تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ محبت کے مارے زیادہ نکال دیتے ہیں، ہم کھا نہیں جاتے. تو ایسے تھے، ایک میزبان نے کھانا زیادہ نکال دیا مہمان کے لیے، مہمان کو جتنا کھانا تھا اس نے کھا لیا، باقی بچ گیا. تو اس نے کہا کہ حضرت پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے. کہنے کہ ہاں سنت ہے مگر جان بچانا فرض ہے. اب تمہیں زبردستی اتنا سارا نکال دیا، ابھی تھوڑی کہ اس کو پلیٹ کو صاف کرنے کے لیے پلیٹ بھرنا ہی ہے، تخمہ ہو جائے گا، حیضہ ہو جائے گا، بیمار پڑ جائیں گے، تو وہ بھی تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو خیر پلیٹ میں اتنا مت نکالو کہ پھر اس کو پلیٹ کو صاف کرنا مشکل ہے، اتنا نکالو کہ پلیٹ کو صاف کرنا آسان ہو، ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے. بات سمجھ میں آتی؟ اب یہ بھی دیکھیے سنت ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانے کے لیے دسترخوان بچھائیں، یہ بھی آداب میں سے کھانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرا بچھاتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، تو کھانے کے آداب میں سے دسترخوان بچھانا ہے، اور پھر دسترخوان کو صاف ستھرا رکھنا بھی آداب میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں اور ہاتھ دھو کر کھائیں. کھانا کھانے کے بعد کھانا اس طریقے سے کھائیں کہ اتنا نکالیں کہ وہ ضائع نہ ہو, جھوٹا نہ ہو, دوسرے کو کھانے میں اسے کراہٹ نہ محسوس کرے کوئی آدمی. پھر جو کھانا بچ گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. اگر تمہیں خیال ہوتا ہے کہ بھوک لگے گی دوبارہ, مثلا اثر کے بعد کھانا مل جاتا ہے بغرات کو, خیال ہوتا ہے رات کو شاید بھوک لگے, ٹھیک ہے بچا کر رکھ لو, مگر اس کو ڈھک کر رکھو, ایسی جگہ رکھو کہ وہ خراب نہ ہو, پھر گرم کر کے رات کو کھا لو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کھانے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے نہ چھوڑو کہ کھانا خراب ہو جائے. ایک تو ہم نے اس کی تاکید کی تھی اور الحمدللہ اس انکرہ میں خوشی ہوئی کہ بہت سے طلبہ نے اس پر عمل کیا ہے, لیکن جن طلبہ نے ابھی شروع نہیں کیا وہ بھی شروع کر. کیوں بھائی؟ جن طلبہ نے شروع نہیں کیا ہے وہ بھی شروع کر. اور دوسری بات ہم نے سلام کے بارے میں کہی تھی کہ یہ ایک بیماری پھیل گئی ہے کہ مسافہ کرنے کا تو بڑا شوق ہے اور سلام نہیں کرتے, حالانکہ تاکید سلام کی آئی ہے, مسافے کی نہیں آئی. اور مسافہ تو شرطوں کے ساتھ ہے, کوئی دوسرے آدمی کو اتنا موقع بھی ہے کہ مسافہ کر سکو, اس کا ہاتھ خالی بھی ہے کہ مسافہ کر سکے, تو جب تو مسافہ بھی ٹھیک ہے. اور سلام تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ آداب سن, یہ بھی سلام کے مسائل میں سے ہے کہ آپ چلے جا رہے ہیں, سامنے دیوار آ گئی, ایک آدمی ادھر سے نکلا, ایک آدمی ادھر سے نکلا, پھر جب آپ اس میں ملے تو پھر بھی سلام کریں, السلام علیکم. تو افشاء السلام, کثرت سے سلام کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے بازار, میں بھی ساتھ تھا, پورے بازار میں گھومے, جو بھی ملتا رہا سلام کرتے رہے, جو بھی ملتا رہا سلام کرتے رہے, نہ کوئی چیز خریدی, نہ کوئی چیز فروخت کی, نہ کسی چیز کی قیمت معلوم کی, بھاؤ معلوم کیا, نہ کسی دکان پر رکے. میں نے واپسی پر پوچھا کہ حضرت آپ بازار تشریف لے گئے تھے, کوئی چیز نہ پوچھی نہ دیکھی؟ فرمایا کہ ہم تو اس بات پہ گئے تھے کہ وہاں مسلمان ملیں گے, سلام کریں گے ان سے, جو بھی ملے گا ان کو سلام کریں گے. اب سنت پر عمل کرنے کا شوق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فضائل صدقات کے سنے, فقرائے صحابہ نے, جو مالدار حضرات تھے وہ تو پہلے سے صدقہ خیرات کرتے تھے, اب اور کرنے لگے. یہ جو فقرا تھے بےچارے, اب انہوں نے سوچا کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے, ہم تو بہت پیچھے رہ گئے, ہم تو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے کیا کام کیا, جا کر مزدوری کی, گھاس کاٹ کر لائے, لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لائے, ان کو فروخت کیا, اور ان کو فروخت کر کے جو پیسے ملے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کی. ایسا شوق تھا ان حضرات کو. تو بھائی صدقہ آپ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے, اس کو اختیار کیا جائے. ایک بات اور یاد رکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کے وقت سنتیں پڑھنے کے لیے باہر صفیں بچھا دی گئی ہیں مسجد کے باہر. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی اس وقت تک تو آپ سنتیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں سنت نہ پڑھی جائے. لیکن فقہا نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر جلدی جلدی آدمی سنتیں پڑھ سکتا, پڑھ کر امام کے سلام کہنے سے پہلے پہلے جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے سنتیں پڑھ کر شریک ہو جائے, کیونکہ فجر کی نماز سنتوں کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تاکید ہی نہیں دو سنتوں کی ہے, نماز کے چاروں اوقات میں جتنی اور سنتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مؤقت سنت فجر کی دو سنتیں ہیں, تو ان کو چھوڑنا یا ان کو قضا کرنا بھی معمولی بات نہیں. اس وجہ سے فقہا نے اس کی اجازت دے دی کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے مگر تم فجر کی سنتیں پڑھ لو. دوسری سنتوں میں اس کی بھی اجازت نہیں دی. ظہر کی چار رکعتیں سنت ہوتی ہیں, ان میں اجازت نہیں اس بات کی. جب امام جب کھڑا ہو گیا امام, اب شروع سے بس امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ. فجر کی سنتوں میں کیونکہ تاکید بہت زیادہ ہے کہ وہ پڑھی جائیں تو قضا نہ ہو جائیں, اس وجہ سے اس کو اجازت دی وہ کہا نے کہ تم سنتیں پڑھ لیا کرو, لیکن اس شخص کے ساتھ کہ سلام امام کے سلام کہنے سے پہلے پہلے شریک ہو جاؤ. لیکن اس میں فقہا نے لکھا کہ اس میں پوری کوشش کی جائے کہ مسجد سے باہر سنتیں پڑھا کریں, کیونکہ مسجد ہی میں سنتیں بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو بالکل قریب پڑھ رہے تھے, تو آپ نے اس پر نکیر فرمائی. کہ ادھر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو سنت پڑھ رہے ہو. تو فقہا نے لکھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد سے باہر گھر پڑھ کر نماز سنت پڑھ کر آئیں, اور اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو مسجد سے باہر نماز پڑھیں, اور اگر مسجد سے باہر جگہ نہیں ہے تو مسجد کے دروازے کے پاس بالکل جتنا دور ہو سکے امام سے اتنی دور ہو کر نماز پڑھیں. وہاں ہم نے ترکی میں دیکھا استنبول میں وہ جو پرانی مسجدیں ہیں ان سب بڑی بڑی مسجدوں کے باہر ایک دو صفوں کے برابر چبوترے بنے ہوئے ہیں مسجد سے باہر, وہ شاید اسی واسطے بنائے گئے تاکہ فجر کی سنتیں اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو یہاں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھیں. یہاں بھی ہم نے صفیں ڈلوائی ہیں. اکثر طلبا سنتیں جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو وہیں پڑھتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سے طلبا مسجد کے اندر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط بات, یہ لاوبالی فن کی بات ہے, یا تو ان کو مسئلہ معلوم نہیں, اور اگر مسئلہ معلوم ہے تو یہ لاپرواہی بھی خطرناک ہے. مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود نماز جیسی چیز کے اندر مخالفت کرے مسئلے کی شریعت کی, یہ کتنی غلط بات ہے. وہاں جہاں نمازیں بچی ہوئی ہوتی ہیں سب بچی ہوئی ہوتی ہے, سنتیں وہاں پڑھ کر جماعت میں شریک ہوں. یہ بات یاد رہے گی ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک دوسرے کو تلقین بھی کریں احترام کے ساتھ, بڑے چھوٹوں کو محبت سے سمجھائیں, چھوٹے بڑوں کو ادب سے بات کریں, برابر کے ساتھ ہی احترام کے ساتھ بات کریں, بڑوں کے احترام بھی کے ساتھ چھوٹے بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں. لیکن اگر کوئی کسی کو کوئی بھول ہو جائے چپکے سے تنہائی میں حضرت ایسا ہو جائے توجہ دلا دیں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ خطب اعظم ہے دین کا. آپ اس کی مدد یہی کر سکتے ہیں, کسی چلے ولے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. چلے میں چلے جاؤ تو میں منع نہیں کرتا, ناراض نہ ہو جائیں کہ ہمارے تبلیغ بھائی. تو چھٹیوں میں اگر والدین اجازت دے تو ضرور چلے جا رہا ہوں چلے میں, بہت اچھی بات ہے, بڑی مفید بات ہوتی ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے, بڑا خیر و برکت کا کام ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلہ تو ہوگا کبھی, آپ تو روزمرہ کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عادت ڈالیں. کھانا کھانے میں اگر کسی سے سنت کے خلاف عمل ہو تو اس کو یاد دلا دیں, بھائی آپ ہاتھ دھونا بھول گئے تو آپ ہاتھ دھو لیجیے, تنہائی بھائی آپ کا برتن صاف نہیں تھا صاف کر لیجیے. تو ان چیزوں کی آپ پابندی کریں. ہمارا خیال تھا کہ کچھ اور بھی باتیں کریں گے لیکن اب ہمیں جانا بھی ہے اور نماز کے لیے پھر آنا ہے, اور اس وجہ سے آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر کوشش کریں گے اگلی پیر کو تو ہم یہاں نہیں ہوں گے سفر میں ہوں گے, لیکن اس کا کوشش کریں گے کہ اس سے اگلے پیر کو بیان ہو جائے. جو باتیں آپ اگر آپ کو بتائیں گے وہ تو یاد رہیں گی نا. ماشاء اللہ. اور حدیث کے طلبا سے متعلق ہے, کل ہمیں سبق کے دوران ہی ہمیں پرچہ اگر مل جائے تو ہم ان کو وہاں بتا دیں گے. جزاک اللہ. اور کوئی خاص اس پر لکھا ہے صدر صاحب ہی پڑھے کوئی اور نہ پڑھے, راز کی بات لکھی ہے کچھ. بھائی ایسا کریں, جن صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اس پر لکھا ہے کہ کوئی نہ دیکھیں برائے صدر صاحب, یہ ہم سے تنہائی میں بات کر لیں, اور ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائے سوال کی نوعیت, ہمیں وہ سب اچھی طرح بتا کر ہم سے پوچھیں. یہ کوئی نہ دیکھے چلیں چلیں. تو جس ساتھی کا یہ پرچہ ہے وہ تو اس کو تو معلوم ہوگا نا, تو وہ ہم سے بات کریں. بھائی مولانا اسحاق صاحب اس کا آپ کی کریں گے. جو ٹیلی فون کے بارے میں کسی طالب نے پریشانی لکھی ہے اس کا ابتدا بتائیں گے. ماشاء اللہ یہ قیم صاحبان آپ حضرات کی راحت رسانی کے فکر میں شب و روز لگے رہتے ہیں, تو یہ آپ حضرات کے لیے شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں, آپ کے راحت کے انتظام کے لیے کوشش میں رہتے ہیں. آپ حضرات کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی ہدایات کے مطابق ہوں. اطاعت الامیر واجب ہے, واجب نہیں. احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اللہ, جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی.